الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محتشم نبی مکرم درس قرآن کا یہ سلسلہ اور گزشتہ دو درس قرآنوں سے ہم سورۃ الاعراف جو ترتیب مصحف شریف کے اعتبار سے قرآن کریم کی ساتویں سورت ہے اس کی آیت نمبر 157 کا جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شان منقبت کو بڑے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نو صفات عالیہ کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. ایک آیت کے اندر ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نو صفات اور اللہ رب العالمین نے جو آپ کو مراتب و مناسب مرحمت فرمائے ہیں تقریباً نو منصبوں کا یہاں پر ذکر ہوا ہے اور ہر منصب کی ایک لمبی تفصیل ہے تشریح ہے. اس حوالے سے ہم چیدہ چیدہ باتیں جو ضرورت کے اعتبار سے اور محبت کے اعتبار سے لازم ہیں وہ آپ کی خدمت میں گزشتہ دو درس قرآن سے ذکر کر رہے تھے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نو صفات بیان کیے گئے ہیں ایک آیت میں, اس میں ذکر ہوا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, یعنی جو اس عظیم رسول نبی امی کی پیروی کریں گے اور وہ اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں جو ان کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا, جو ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا, اور جو ان کے اوپر جو بوجھ ڈلا ہوا ہے وہ ان کے گلوں اور سے ان بوجھوں کو ہٹائے گا اور ان کے گلوں سے ان پٹوں کو دور کرے گا. سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی نصرت کی اور اس نور کی پیروی کی جو ہم نے اس محبوب پر اتارا ہے, اولئک هم المفلحون, وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو یہ نو صفات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سورۃ الاعراف کے اندر ذکر کیے گئے ہیں اور یہ قرآن کریم کے اندر تمام صورتوں تمام آیات کے اندر بہت منفرد مقام رکھتی ہے. پہلی صفت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں پر ذکر کی گئی تھی وہ لفظ رسول تھا, اس کی وضاحت میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا. اب ایک صفت ہے نبی, النبیہ, رسول اور نبی, اس کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے, آیا یہ مترادف ہے یا دونوں کے اندر معنی کے اندر کچھ تخالف اور فرق پایا جاتا ہے, گزشتہ درس قرآن کے اندر ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ رسول کس کو کہتے ہیں, کن اعتبار سے اس کا اطلاق ہوتا ہے, اور نبی کا اطلاق کن ذوات مقدسہ پر ہوتا ہے, کن مخصوص صفات پر ہوتا ہے. یہاں دونوں چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کے لیے ذکر کی گئی ہیں کہ رسول ہیں اور نبی ہیں. تو جس طرح رسول کا معنی میں نے ذکر کر دیا تھا آپ کے سامنے, جو حضرت امام راغب اصفہانی نے ایک معنی اس کا یہ بھی ذکر کیا تھا کہ سفارت بین اللہ و بین الخلق, ہی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان رابطہ جو ہوتا ہے, جو سفارت کا منصب ہوتا ہے اسے رسالت کہا جاتا ہے, اور یہی انبیاء کاملین کے وصف کا سب سے عظیم گوشہ ہے. آگے ذکر کیا النبیہ, اس کے علماء نے دو اس کے مشتقات ذکر کیے ہیں. ایک معنی یہ ذکر کرتے ہیں کہ جناب اس کا اصل مشتق جو ہے یہ نبی جو ہے, اس کو اس میں فاعل ذکر کیا ہے, اور یہ اصل جہاں سے اس کا اشتقاق ہوا ہے جو اس کا ماخذ اصل ہے وہ دو ہیں. فرمایا ایک نبوون ہے, نون با واؤ, اور واؤ پر اگر آپ تنوین پڑھیں گے تو نبوون, اور ایک حمزے کے ساتھ ہے جو آپ پڑھتے ہیں اما یتساءلون عن النبا, تو ایک نون با اور حمزہ ہے نبعن, تو کہ یہ دو اس کے مشتقات ہیں, اسی سے لفظ نبی نکلا ہے. اور اللہ رب العالمین نے جب اپنے ان محترم بندوں کو ان محبوب بندوں کو کوئی لقب عطا فرمایا ہے تو اس لقب کو محض کسی ایک یاد کے طور پر نہیں دیا گیا, بلکہ اس لفظ اور اس لقب کی خاصیت ان کے اندر پہلے موجود رکھی ہے, اور ان صفات اور ان خصائل کو موجود رکھنے کے بعد انہی الفاظ کے ساتھ ان کو ملقب کیا گیا ہے، انہیں یاد کیا گیا ہے۔ تو رسالت کا معنی جہاں سفارت کا ہے تو پہلے سفارت کے سارے مناسب ان کے اندر رکھے گئے ہیں، اس تمام صلاحیت ان میں رکھی گئی ہے، رب سے براہ راست کلام کرنے کی صلاحیت ان کے اندر رکھی گئی ہے، فرشتے سے براہ راست مکالمہ اس کی اصل صورت کے اندر کرنے میں یہ پوری صلاحیت رکھی گئی ہے، قوت بشری سے قوت ملکی کی طرف منتقل ہونا یہ صلاحیت ان کے اندر رکھی گئی ہے، بشریت محضہ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے ان میں اپنے انوار و جمال کی کرنیں بھی رکھی ہیں جس بنا پر اس نور کے ذریعے وہ رب سے براہ راست ہم کلام ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ جہاں پر لفظ رسول ان کے لیے کہا گیا ہے تو رسالت کو جو چیز لازم ہے اور رسالت کو جو چیز لاحق ہے اور رسالت کے لیے جو چیز اس کے لوازمات میں سے ضروریات میں سے، وہ ان کے وجود کے اندر ودیت کی گئی ہے اور پھر ان کو رسول کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف نام دے دیا گیا اسم بمسمہ، نہیں، یہ اسم بمسمہ ہے، یعنی جیسی شخصیت ہے اس اعتبار سے ان کا نام دیا گیا، اس لفظ کے اندر جتنی گہرائی ہے، اس لفظ کی جتنی ذمہ داری ہے، اس لفظ کے اختیارات کا جتنا دائرہ وسیع ہے، اس لفظ کے جتنے معاملات اور فوائد ہیں، وہ تمام اس ذات میں رکھے گئے پھر لفظ کہا گیا ہے۔ تو یہ تو ایک رسالت کا معنی ہے۔ پھر فرمایا النبیہ، وہ نبی ہیں، تو نبی کا میں نے عرض کیا کہ دو مشتقات عموماً ذکر کرتے ہیں ائمہ لغات، ایک نبوون اور ایک نبعن۔ نبعن کا معنی تو خبر سے ہوتا ہے، اور نبی کو اگر نبعن سے لیتے ہیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ خبر دینے والا، اور یہیں سے دیکھیں جہاں رسالت کے منصب سے ان کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں واضح ہو جاتا ہے کہ بندہ براہ راست خدا سے جڑ نہیں سکتا، خدا سے فیض نہیں لے سکتا جب رسول رکھا جاتا ہے، وہ رسول ہی منصب وسیلہ ہے، منصب رابطہ ہے، منصب سفارت ہے، تو لہذا رسول کہیں پھر کہیں کہ جناب رسول کی ضرورت نہیں، اللہ سے بندہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے، تو اس چاشنی سے اس روح ایمان سے ہی غافل رہا اور اس کو سمجھ نہیں پایا۔ جہاں لفظ رسالت رب سے، جہاں لفظ رسول اللہ سے رابطے کے اندر اس تعلق کو ذکر کر رہا ہے، وہیں لفظ نبی انبیاء کاملین کے وصف خاص کو تمام سے ممتاز کر رہا ہے، اور فرمایا یہ خبر دیتے ہیں کس چیز کی؟ فرمایا یہ فرش زمین پر بیٹھ کر عرش بری کی خبریں دیتے ہیں، جو تمہاری نظروں سے محجوب ہے، وہ تمہارے عقلوں سے بعید ہے، تمہاری عقل اور تمہاری فکر اور تمہاری تمام تر صلاحیت ظاہر باطنی جس چیز کا ادراک نہیں کر سکتے، نبی کی رفتار اس جگہ پر ہوتی ہے جہاں تمہارے عقل کی تمام کمان اور تمام ترقیاں ختم ہوتی ہے، وہی منصب نبوت کے پہلے اختیارات کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو فرما نبی وہ ہے جو غیب کی خبریں مرحمت فرماتے ہیں۔ تو اب اس لفظ ایک ایک معنی اب دیکھ لیجیے۔ اب آپ ایس ایم ایس چلاتے رہیے کہ اللہ ہی غیب جانتا، اللہ ہی غیب جانتا، کیا حاصل اس کا؟ اب آپ یہ منصب چلاتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اس کا حاصل کیا اس ایس ایم ایس کا؟ جب نامی نبی دے دیا گیا ہے غیب کی خبریں دینے والا، تو اس ایس ایم ایس کا حاصل کیا ہوا؟ ہاں، وہ جو قرآن کی آیت ہے آپ اس کے درمیان لا کر پیش کر رہے ہیں کہ انہ مفاتح الغیب لا یعلمہ الا ہو، کہ اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو یہ بھی قرآن ہے۔ تو نبی کو نبی کہا گیا، یہ بھی قرآن ہے۔ اگر یہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں تضاد ہوتا، تو جب غیب خدا کے ساتھ خاص ہوا تو پھر ان محبوبوں کو نبی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ نبی تو کہتے ہیں غیب کی خبر دینے والے کو۔ پتا چلا ایک شخص ظاہری سطح پر آ کر اپنے آپ کو گمراہ کر رہا ہے، ان کو جو نبی کہہ گیا وہ یہ بات یہ ہے کہ علم ذاتی خدا کے پاس ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے خلق کو اپنے راز سے واقف کرانے کے لیے اپنی غیب کی باتیں اپنے ان نمائندوں کے سینے میں اتارتا ہے اور ان کے ذریعے ان باتوں کا اجرا فرماتا ہے۔ تو ان کا جو سب سے بڑا وصف ہے دہریت اور الحاد اور بے دینی کی انتہا ہے، جو انبیاء کا سب سے بڑا وصف ہے، اس کے پیچھے آج قوم لگی ہوئی کہ جناب یہ ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں، اس چیز کا معاملہ ہی نہیں۔ اور ایس ایم ایسوں کی ایک امبار ہے، میلاد کا مہینہ آ جائے تو ایس ایم ایس شروع ہو جاتے ہیں، رمضان کا مہینہ آ جائے تو ایس ایم ایس شروع ہو جاتے ہیں، کوئی اور مہینہ آئے ایس ایم ایس شروع ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ظالموں، ان آیتوں پر غور تو کرو، اگر ان کے پاس کچھ تھا نہیں تو رب نے ان کو لقب کیوں دیا؟ اگر ان کا اس نام کے ساتھ ان کی ذات کو کوئی تعلق ہی نہیں تھا تو اس نام کے ساتھ یاد کیوں کیا گیا؟ تو جلد بازی کے فیصلے یا کسی کے ہاتھ کا شکار ہونے سے پہلے ان باتوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ فرما النبی، یا وہ غیب کی خبریں مرحمت فرماتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے بذات خود نہیں مرحمت فرماتے، اللہ رب العالمین کی عطا سے مرحمت فرماتے، اور مرحمت فرمانے میں، غیب کی خبریں دینے میں اللہ کی طرف سے ان کو اذن اتنا عام ہوتا ہے کہ قرآن خود کہتا ہے وما ہوا الغیب بدنین، پھر یہ غیب کے رازوں کو کھولنے اور غیب کی عقدہ کشائی کرنے میں ذرا بھر بھی بخل نہیں کرتے ہیں۔ جہاں پر رب کا اشارہ ہو جاتا ہے وہاں پر یہ رازوں کے راز کھول کے رکھ دیتے ہیں، اور جہاں رب کا اشارہ نہیں ہوتا، رب کی اجازت نہیں ہوتی ہے، تو یہ خاموش رہتے ہیں. تو جہاں پر خاموشی کو دلیل بنانا تو یہ دراصل عقیدہ نبوت سے اپنے آپ کو منحرف کرنا ہے. تو یہ جو نو صفات بیان کیے گئے یہ ہیں ہی ایسے کہ جس سے بندہ اپنے عقیدے کی درستگی کرتا ہے, علم کے ساتھ اپنے اندر عشق اور محبت کو پیدا کرتا ہے کہ جو انبیاء کاملین کا اصل وصف ہے. جہاں نبوت ان کا وصف ہے وہیں رسالت ان کا ایک وصف ہے. تو اختصار یہ کہ نبی غیب کی خبر بتانے والے کو کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے نبی کے پاس جو خبریں آتی وہ غیبی ہوتی ہے. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک, محبوب یہ غیب ہی کی خبریں ہیں جو ہم تجھے بھیج رہے ہیں, غیب ہی کی خبریں ہیں جو ہم تجھے بھیج رہے ہیں. تو قرآن کریم میں جن خبروں کو نبی کے لیے بھیجنے کے لیے کہا ہے, جو وحی کی جاتی ہے, اس وحی کو لفظ غیب کے ساتھ متعلق کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے غیب اس کو کہتے ہیں جو ہماری قوت حس جس کا ادراک نہ کر سکے. جو ہماری قوت حس سے ورا چیز ہوتی ہے وہ غیب ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے عرش ہے, فرش ہے, اس پر ان گنت چیزیں, بلکہ لامتناہی چیزیں جس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم مرحمت فرمایا ہے اور بظاہر اس کا انکشاف مرحمت فرمایا ہے. تو یہ وہ ذوات مقدسہ ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین یہ وصف عطا فرماتا ہے. اپنی قدرت کا بھی حصہ انہیں مرحمت فرماتا ہے, اپنے علم کا بھی حصہ انہیں مرحمت فرماتا ہے. جب تو وہ اللہ رب العالمین کے نائب ہوتے ہیں تو نیابت کے اعتبار سے دنیا کا استقرار دو چیزوں پر ہے. اور انسان کسی شخصیت کے سامنے میں پہلو تہی کرتا ہے, یہ زانو تلمس کو خم کرتا ہے, اس کے عقیدت کے طوق کو اپنے گردن میں ڈالتا ہے, تو اپنے مخاطب میں دو چیزیں وہ چاہتا ہے, قدرت اور علم. اور یہ قدرت اور علم جب اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو یہی مدار الوہیت بنتا ہے. خدا کی اصل صفت یہ دو ہی ہیں, قدرت اور علم. یہ وہ اصل صفت خاصہ ہے جس کی نظائر اور جس کی تشریح کے لیے دوسری صفات کو تعبیر کیا گیا ہے. اب علم اور قدرت, طاقت میں جو سب سے زیادہ ہوگا علم میں جو سب سے زیادہ ہوگا, اور جب وہ کمال پر ہوگا تو وہ خدائی ہوگا. تو اس لیے انبیاء کرام سے کبھی علم اور قدرت کا اظہار کرایا گیا, کبھی اسے روکا گیا, کبھی ان کی طاقت علم کو بتایا گیا کہ وہ مٹی کے پرندے میں پھونک مارے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا ہے, کبھی علم اتنا بتا دیا گیا جناب قیامت تک جو نسلیں پیدا ہو رہی ہیں ان کے نامے تک بتا دیے گئے, اور کبھی یہ کہ بالکل خاموش رکھا گیا. تو جہاں بتانے کا حکم ہوا ہے وہاں ان کی نیابت کو ثابت کرنا تھا کہ یہ ہمارے نائب ہیں, اس لیے ہماری جو قدرت ہے وہ ان کے ہاتھوں پر جاری ہو رہی ہے, ہمارا جو علم ہے یہ ان کی زبان سے جاری ہو رہا. اور جہاں روکا گیا ہے وہاں کہیں کوئی مس یوز نہ ہو جائے, کہیں کسی کو مغالطہ نہ لگ جائے کہ یہ خدا ہے, تو وہاں روک دیا گیا کہ محبوب کہہ دو کہ نہ ہمارے پاس کوئی علم ہے نہ کوئی قدرت ہے, وہ جو ہے اللہ کے پاس ہے. تو جہاں روکا گیا وہاں دعوی الوہیت کو ثابت کرنا تھا, خدا کی وحدانیت کو ثابت کرنا تھا, اور جہاں بتانے کا حکم ہوا ہے وہاں وصف نبوت کی شان کو آشکارا کرنا تھا. تو ان دونوں چیزوں کو جب تک ہم سامنے نہیں رکھیں گے تو قرآن کی آیتوں کا باہم جو ربط ہے اس میں کئی قرینے اور کئی گوشے ہماری نظروں سے اوجل رہ جائیں گے. اب ایک فرمایا آگے, تیسری صفت ہے الامیہ. یہ نبی امی ہے. امی کا معنی جو عموماً ذکر کیا جاتا ہے وہ ان پڑھ کے ہے, جو پڑھنا نہیں جانتا لکھنا نہیں جانتا. لیکن علماء نے اس بارے میں لکھا ہے کہ امی کا معنی وہ ہوتا ہے کہ جو کسبی طریقے ہیں, تعلق ہیں, جیسے مدرسوں میں جا کر نصاب پڑھنا ہے, کسی علم کو حاصل کرنا ہے, جس نے کسی مدرسے میں جا کر کسی استاد کے سامنے زانو تلمس کو خم نہیں کیا تو اسے امی کہہ دیا جاتا ہے. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ سے حضرت علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمہ نے اور دیگر مفسرین نے ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ امی کا معنی اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی تھی انہی شانوں سے آپ کا لقب رکھا. منصب رسالت رکھا تو رسول کہا, غیب کو سمجھنے سننے کی صلاحیت خود دی تو نبی کہا, اور بھیجا ایسے وطن میں جو ام القرا تھا تو امی کہہ دیا. تو جو امی کہا گیا وہ ام القرا کی نسبت سے کہا گیا کیونکہ مکہ مکرمہ کا نام ام القرا ہے. تو اے رسالت والے, اے نبوت والے, اے مکہ کے رہنے والے, تو وہ ام القرا جو مکہ مکرمہ کا نام ہے اس کی طرف نسبت کرتے فرمایا کہ وہ رسول ہے, نبی ہے, امی ہے, یعنی مکہ کا رہنے والا ہے. تو ایک معنی تو وہاں پر ام القرا کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وطنی نسبت کو وہاں پر گویا کہ خاص ملحوظ رکھا گیا. ایک بات. دوسری بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ جناب امی کا معنی ام بمانہ اصل کے ہوتا ہے, ام بمانہ اصل اور بنیاد کے ہوتا ہے. ام الکتب کہا جاتا ہے, ام المدارس کہا جاتا ہے, یعنی کتابوں کی اصل یہ ہے. عام آپ اردو لب و لہجے میں آپ کہتے ہیں ام المدارس, سب سے پہلا مدرسہ یہی ہے, تمام مدرسوں کے اساس اور بنیاد یہی سے چلی ہے. تو ام ماں کو بھی کہتے ہیں, ماں اولاد کی بنیاد ہوتی ہے, اصل ہوتی ہے. تو ام کا معنی اصل کے ہوتا ہے. تو یہاں پر امی جو کہا گیا اس کا معنی یہ کہ یہ رسول بھی ہے, نبی بھی ہیں, نئی عقیدہ لے کر نہیں آئے, امی ہیں, اصل پر قائم ہیں, اسی اصل عقیدے کے اوپر گویا کہ قائم ہے. ایک بات. اور تیسری بات جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے, جو آج سادے انداز میں عرض کر دوں کہ امی ہونا کسی کے لیے یقیناً معیوب تو ہے، کسی کے لیے امی ہونا معیوب ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، لیکن حضور کے لیے امی ہونا یہ معجزہ ہے. آپ کہیں گے سمجھ میں نہیں آئی، میں کہتا ہوں بتائیے متکبر ہونا معیوب ہے کہ نہیں؟ لیکن خدا کی صفت ہے. تو جس طرح تکبر ایک معیوب چیز ہے لیکن خدا کے لیے حسن کی بات ہے، تو اس طرح امی غیر کے لیے معیوب ہے، حضور کے لیے حسن کی بات ہے. اس لیے کہ وہ امی تو ایسا ہے کہ جنہیں پڑھنا جانتا ہے نہ اس کی سمجھ کوئی دانائی ہے، لیکن یہ امی ایسے ہیں کہ جن عرب کے اس امی والے معاشرے میں زندگی گزاری ہے، لیکن سابقہ تاریخ کے تمام اقیاد، ان کے تمدن، ان کی عمرانی، ان کی آیالی زندگی اور آنے والی زندگی کے تمام تہذیبوں کے ان نکات کو پیش کرتے ہیں کہ بڑے بڑے زعماء ملت انگوش بدنداں ہو جاتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے امی ہے کہ جنہوں نے کسی کے سامنے تہذیب زندگی پڑھا نہیں، لیکن اصول ایسا مرتب کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ زندگی کی اصل تہذیب یہی ہے جو ان کی زبان سے جاری ہو رہی ہے. تو حضور کا امی ہونا معجزہ ایسے ہی ہے جس طرح اللہ رب العالمین کا متکبر ہونا ہے، کیونکہ متکبر ہونا اللہ رب العالمین کی صفت ہے. کسی غیر پہ اطلاق کریں گے تو یہ عیب ہے، تو حضور کے لیے امی کا اطلاق کریں گے تو یہ معجزہ ہے، کسی غیر پہ اطلاق کریں گے تو عیب ہے. اسی طرح ایک ضمن بات مختصر طور پر میں یہاں پر یہ بھی ذکر کر دوں آپ کی خدمت میں کہ لکھنا اور پڑھنا اس پر بھی بڑی زیادہ بحث گویا کہ ہمارے وہاں چلتی ہے کہ حضور لکھنا جانتے تھے کہ نہیں لکھنا جانتے تھے. یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن نے قید جو لگائی ہے وہ نزول قرآن سے پہلے کی لگائی ہے. نزول قرآن کے بعد ایک نئی کثرت احادیث موجود ہے، لیکن میں اس اختلاف کی طرف نہیں آتا. اختصار کے ساتھ صرف میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جہاں لکھنا امیت کے خلاف ہے وہاں عالم ہونا بھی تو امیت کے خلاف ہے؟ یعنی امی جہاں لکھ نہیں سکتا تو سمجھ بھی نہیں سکتا. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جمی ماں کانو ما یکون کے علم کا عالم بنایا گیا ہے. تو جب آپ کا عالم ہونا امیت کے خلاف نہیں ہے تو آپ کا کتابت بھی امیت کے خلاف نہیں ہے. تو جہاں کتابت کی نفی لائی جاتی ہے، ایک جو بنیادی آپ کی خدمت رکھنا چاہتا ہوں کہ جناب لکھنا کہتے ہیں یہ امیت کے خلاف ہے، تو اگر کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر لفظ عالم کا اطلاق نہیں ہوگا؟ کون جرت کر سکتا ہے اس کی؟ تو عالم ہونا بھی امیت کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود حضور عالم بھی ہیں اور امی بھی ہیں. تو جس طرح عالم ہونا آپ کی امیت کے خلاف نہیں ہے، اس طرح لکھنا پڑھنا بھی آپ کی امیت کے خلاف نہیں ہے. اور لکھنا پڑھنا ایک بہت بڑا وصف ہے، نعمت ہے، سورہ علق میں ذکر کی گئی ہے. اور ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے قاعدہ کلیہ اور ایک ہی ذکر میں بیان شاہ فرما دیا تھا کہ انا آتینا کل کوثر، اے حبیب ہر وہ چیز جو خیر اور کثرت والی ہے وہ ہم نے آپ کے دامن کرم میں ڈال دیا، آپ کو ہم نے گویا کہ عطا فرمایا. تو یہ تین اوصاف یہاں پر جو گویا کہ ذکر کیے گئے ہیں کہ الرسول ہے، نبی ہے، الامی ہے، یہ وہ اوصاف جمیلہ ہے جو یہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کیے گئے. اور فرمایا الذین یجدونہم مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ صفات ہیں جن کو وہ پاتے ہیں تورات سے. قرآن میں آپ کے سامنے جامع الاصول سے حدیث پڑی تھی، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے خود تورات میں چیز پڑھی ہے، اور آج کی بھی بگڑی ہوئی تورات اور آج کی بھی بگڑے ہوئے مضامین جو بظاہر موجود ہیں اس میں کہیں نہ کہیں قرینے موجود ہیں. 20 سال کا ایڈیشن اٹھائیں تو بات اس میں کچھ اور آتی ہے، اور آج کا ایڈیشن اٹھائیں تو بات کچھ اور آتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوری باب استثناء کے اندر موجود ہے کہ وہ آخری نبی آئے گا جو 10,000 حواریوں کے ساتھ اپنے وطن کے اندر ورود کرے گا. تو باب دیکھیے کہ 10,000 حواریوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، یہ فتح مکہ کے وقت محمد رسول اللہ تشریف آئے تھے. تو ایسے نہیں کہ درجنوں آج بھی اس انجیل کے اندر وہ عبارات گویا کہ موجود ہیں، لیکن وہ سابقہ لوگ جو اس علم کے ماہر رہے ہیں، زبور اور انجیل کے بڑے قاری اور عالم رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام جیسے جو یہود کے اندر مجتہد کا درجہ رکھتے تھے، ان سے فاروق اعظم نے پوچھا کیونکہ دوست تھے، کہا تم نے کچھ پڑھا ہے؟ اس آیت تو کہہ رہی ہے کہ جناب تورات اور انجیل میں تو نام موجود ہے، تم نے کوئی پڑھا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے عمر ہاں میں نے پڑھا ہے اور بارہا پڑھا ہے. کہا کیا پڑھا ہے؟ کہا میں نے یہ پڑھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلبگر ہوں گے، مدینہ پاک ان کا مدفن اور مسکن بنے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے قدموں میں دفن کیے جائیں گے. کہ یہ عبارت میں نے خود گویا کہ تورات کے اندر دیکھی ہے، اب ان لوگوں نے اپنی گویا کہ کتابوں سے اس کو مسخ کر دیا. تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر درج تھی. چلتے ہوئے آخری پیغام میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کچھ دن پہلے شخص اپنے ٹھکانے پر پہنچا اور اس کے لیے کافی شور اور ہنگامہ اور غوغا بھی گویا کہ معاشرے کے اندر اٹھا ہے، اور اس میں جناب کہ یہ ظلم ہے یا غلط ہے. تو اس پر علماء اہل سنت کا مشترکہ بلکہ تمامی مکاتب فکر کے لوگوں کا نظریہ آپ نے اخبارات اور جرائد کے اندر سماعت فرما لیا. یہ کوئی جذباتی پہلو نہیں تھا، میں صرف آپ کی وساطت سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا جہاں پر سلمان تاثیر کو شہید اور جاں بحق ہونے کے لیے خواہ مخواہ اس کو خیالی جنت میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کا اس نے سپورٹ کیا تھا اور وہ آسیہ ملعونہ، کم سے کم اس کی جو FIR کٹی تھی وہ تو لوگوں کے سامنے لائی جائے. میڈیا کم سے کم ان ایف آئی آر ان کلمات کو تو لوگوں کے سامنے لائے کہ جو اس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مغلظات بکی تھی, اور جس کو جاننے کے بعد جب مجسٹریٹ کورٹ میں جناب اس کو سزا سنوا دی تو ہائی کورٹ کی طرف رجوع کرنے سے پہلے سلمان تاثیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو جناب معافی کرانے کے لیے اس کی مکمل حمایت کی, اور کیا کیا مغلظات اس نے اس مقدس قانون کے بارے میں بکے ہیں جس کے بنا پر وہ ایک عاشق رسول کے ہاتھ سے انجام پر پہنچ گیا. لیکن میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا ایک رخ کو اختیار نہ کرے, جو اس نے خود اپنا اقراری بیان ایف آئی آر کے اندر درج کرایا ہے وہ ہمارے پاس موجود بھی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو نہ ممبر پر بیان کیا جا سکتا ہے نہ اس کو ذکر کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے اقتباس, اس میں اتنی غلیظ گالیاں معاذ اللہ, اتنے غلیظ کلمات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو گھٹانے کے لیے بظاہر اس نے ذکر کیے ہیں, میں کہتا ہوں اس کو اگر لایا جائے تو پھر نہ یہ حکومت برقرار رہے گی نہ کوئی یہودیوں کا دلال برقرار رہے گا. تو لہذا سلمان تاثیر اپنے صحیح انجام پر پہنچا جو اس کا ٹھکانہ تھا. ایک جذباتی عاشق رسول نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل درست فیصلہ کیا, اور ناموس رسالت کے غداروں کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے, اور پاکستان کی بقا بھی اس میں تھی. اور الحمدللہ اس ممتاز قادری کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے جمعے کے اجتماع میں کہ جناب اس نے یہ رسم قائم کر کے سوئی ہوئی امت کو دوبارہ جگا دیا ہے, اور اس نے بتا دیا ہے کہ ناموس رسالت پر جب بھی کوئی دست درازی کرنے کی کوشش کرے گا تو علماء تو علماء, خواص تو خواص, مسلمانوں کا بچہ بچہ اس کی زبان کو گدی سے کھینچ دے گا. لہذا نہ اس کو جنتی کہنا جائز ہے, نہ اس کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے, نہ اس کا سوگ جائز ہے, نہ اس کے لیے تعزیت کے جملے کہنا جائز ہے. جو یہ کہے گا اس پر خود تجدید ایمان ہوگا, اس کے اوپر خود تجدید نکاح ہوگا, اگر وہ بیعت و مرید والا ہے تو تجدید بیعت بھی ہوگی. وقت کے اختصار کے ساتھ میں نے یہ, وقت ختم ہو رہا تھا, یہ مختصر جملے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. سارا کیس آپ میڈیا میں سنتے رہتے ہیں, اس کے حقائق بھی آپ کے سامنے گویا کہ واضح ہے, اور نیٹ پر یہ چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ آ بھی چکی ہے. اگر کوئی پرسنل اس معاملے میں گفتگو کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کی وضاحت کے لیے پھر بھی گویا کہ اپنے دوست کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن میں پھر عرض کروں گا آپ کے لیے کہ جس آسیہ کے اس نے سپورٹ کیا اور جس کو اس نے یہاں سے بری کرانے کے لیے عوام علماء نے بارہا احتجاج کے ذریعے, خطوط کے ذریعے, رابطے کے ذریعے اس کو مکمل طور پر مطلع کیا کہ یہ بہت غلط رخ کی طرف آپ جا رہے ہیں, یہ جملہ کہہ کر تو آپ اسلام سے نکل چکے ہیں, اب اپنی جان کی آپ خیر منائیں. اب کسی عاشق رسول نے اگر اسے واسل جہنم کیا اور قربان جائیے جناب, دیکھیں کون جو خود محافظ ہے, اور اس نے کیا پیاری بات کی کہ میں نے جو یہ کام کیا ہے میں اس پر شرمندہ نہیں ہوں, بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غلامی کے لیے مجھے قبول فرما لیں. تو یہ تعصب کی بات نہیں ہے, یہ معاشرے سے فتنے کو ختم کرنا تھا, اور قتل کی کسی کو اجازت نہیں ہے. لیکن ہاں, ناموس رسالت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, معاذ اللہ علیہ اعوذ باللہ, میڈیا کہتا ہے کہ جناب توہین کا تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. ارے احمقو, توہین کی گئی ہے, تم سوچنے کی بات کرتے ہو, ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ جناب توہین کا کوئی سوچ سکتا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی کر سکتا ہے؟ تو پھر لائیے نا وہ آسیہ نے جو گستاخی کی ہے, جو اس کا اقراری نامہ ہے, جو حکومت کے خاص نمائندوں کے سامنے اس بات کا اقرار کیا ہے, اس ایف آئی آر کی رپورٹ تو سامنے لائیے کہ اس نے بکا کیا ہے. تو پھر ایک رخ دے کر لوگوں کو مس گائیڈ کرنا اور گویا کہ ان کے عقیدوں کو خراب کرنا کہ کوئی سوچ سکتا ہے گستاخی, تو ہم خود حیران ہیں کہ حضور جیسی عظیم ذات کی گستاخی متصور ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی بک دے اور وہ غلاظت اس کے منہ سے نکل جائے تو پھر ہماری آئین کا یہ حق ہے کہ جناب اسے سزا دی جائے گی اور اس کے ساتھ تمام وہ معاملات کیے جائیں گے. رہا وہ سیاسی گپ کہ آپ اگر تعزیت کرتے رہیں جو بھی کرتے رہیں, لیکن سیاست سے پہلے مذہب آپ پر گویا کہ اس بات کا آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ کا دنیا میں رہنا, آپ کا کھانا پینا مرنا سب خدا کے لیے ہونا چاہیے. سیاست بالکل جائز ہے, منع نہیں ہے, لیکن وہ اسلامی عقائد اور اللہ رب العالمین کے دین کے اقدار کے ماتحت ہونی چاہیے, ایسے نہیں کہ جناب وہ دین کے ساتھ متصادم ہو جائے. تو خیر بہت ہی اچھا کام ہوا, اللہ رب العالمین اس ملک کو سلامت رکھے, اس کی اقدار کو سلامت رکھے, اور اللہ رب العالمین, یہ ہمارے لیے عبرت کی بات بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی گستاخی سے بچائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب, ہمیں جذبات میں بہ نہیں رہے, اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسی راہ پر جانے سے محفوظ فرمائے کہ جس میں بندہ کھانا پینا سنگت صحبت سے اتنا بے حیا ہو جاتا ہے کہ وہ کیا بک رہا ہوتا ہے اسے پتا نہیں چلتا. تو اللہ رب العالمین ایسے ماحول سے ہمیں بچائے, ایسی فکر سے بچائے. یا اللہ, ہم مسلمان مرنا چاہتے ہیں, مسلمان رہنا چاہتے ہیں, تیرے اور تیرے محبوب کا ادب کرنا چاہتے ہیں,
اور اس ادب کی راہ پر ہم اپنا واصل بحق ہونا چاہتے ہیں، اور کل قیامت کے دن تیری رضا اور تیرے محبوب کی شفاعت کے خواہاں ہیں۔ مولا کریم نے ٹوٹی پھوٹی دعا ہمارے خاتمے کے لیے اور ہماری زندگی کے لیے اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما، اور رہتی دنیا تک اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔